اللہ. حضرت بھائی وعلیکم السلام و رحمت اللہ. میں سمجھا تم آؤ گے نہیں.
آپ دہلی والے ہیں, اردو تو ہماری زبان ہے, لیکن آپ اتنی شکیل لیول پہ چلے گئے.
کیا مطلب؟
پڑھ کے کیا لکھا ہے؟ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ نے کہا میرے خیر کا بیان جو اس کی بات.
اچھا, اگر تم یہیں آتے جاتے رہو گے, محبت کا پھل اپنی پاتے رہو. سامنے بیٹھو, سامنے کرسی میں بیٹھنا ہے تو کرسی بیٹھنا. کوئی میں نے کہا دو تین لوگ ہیں, ان کے لیے میں کرسی کو بیٹھوں, دیکھنے والوں کو بھی لگن تھک جاتی. کرسی کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ سکیں. بیٹھ جانا. اتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو آپ لوگ وہاں بھی نہیں آئے. آئے دو اتوار. کیا
دو اتوار پچھلی
بار تو میں روزانہ بیان ہوا حضرت کا, اتوار کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ اتنے بڑے افسر ہو کے بھی بات اینکر کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے, کیا معنی ہے؟ جو آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, حقیر سمجھے, کسی دوسرے مومن کو حقیر سمجھنا چاہیے, چاہے وہ اس کی ظاہری حالت کیسی بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے, دل میں. کسی کے ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ گناہگار ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں, خوش ہیں. مجھے قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. عقل جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقیر. اپنے کو سمجھنا ایسی چاہیے. اب سمجھتے تو ہیں نہیں, لیکن صورت کو اختیار کرنے سے حقیقت آ جانے کی امید پہ لکھتے ہیں اپنے کو احقر. حقیر سے احقر ہے, احقر یعنی سب سے کم تر. اب سمجھ میں آ گئی نا. ابھی وہ وائرل انفیکشن تو اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا. میں نے تو ان کو کہا تھا, یہ بھول گئے کیا ہوا کہ روزانہ بیان ہوگا حضرت کا. میں وہیں بھی لوں گا, وہاں آ جانا. کہا میں آؤں گا. یہ بھی ڈھاکہ کے والدین. میرے شہر ڈھاکہ سے آئے تھے نا. آپ نے شوق کا اظہار کیا انہوں نے کہ میں آؤں, میں تو آؤں گا. پھر کہہ رہے تھے کہ بنگلہ بھی سمجھتا ہوں کچھ کچھ, مگر پھر غائب ہو گئے. مجھ کو بھی خیال نہ آیا کہ ان کو پوچھوں, کیونکہ وہاں کے شب و روز ہمارے شیخ دامت برکات ہوں کہ ہاں شب و روز تھے کیسے تھے. گھر بھی یاد نہیں آتا تھا, کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا. اب حضرت جیسے ہی تشریف لے جانے لگے تو رات کو ایک دم دل میں دوستوں کا خیال آ گیا کہ بھائی دوست بھی کوئی ہیں, کیا ہوگا. اشعار پڑھنے کا میرا بہت دل میں داعیہ پیدا ہو رہا تھا جب وہاں اشعار ہو رہے تھے کہ کوئی بھی یہ اشعار پڑھ دے, ہمارے شیخ کی شان میں ہے یہ. قلب مضطر اس کا نام ہے. قلب مضطر, مضطر معنی اضطرار سے ہے بے چین. مضطر معنی بے چین. اور دل بے چین کیوں ہے؟ کسی کا دل بے چین ہے کسی معشوق کی یاد میں, حرام عشق میں. کسی کا دل بے چین ہے مال چھاپنے میں. کسی کا دل کوئی خواہش ہے, کسی کے دل میں کچھ خواہش ہے. لیکن اولیاء اللہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی محبت میں بے چین رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں ہر وقت بے چین مضطر کہ کب اپنے محبوب پاک سے ملاقات ہوگی. کل ہی کے بیان میں حضرت والا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے درجات بہت بلند فرمائے، سراپا محبت ہے ہمارے تینوں مشائخ کی، یہی خاصیت ہے کہ محبت ہی محبت. وہ حضرت والا کل بھی یہی فرما رہے تھے کہ موت کیا ہے، ایک پل ہے منتقل ہونے کا اس جہان سے اگلے جہان، جہاں ملاقات محبوب نصیب ہوگی، محبوب پاک کی ملاقات ہوگی. اب اس کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی محبت سے آشنا ہو، اور جس نے کسی محبت آشنا سے دل نہ لگایا ہو، اس کے ساتھ نہ رہا ہو، اس کو محبت کی ہوا بھی نہیں لگتی. یعنی جب تک کسی اللہ والے کی اہل محبت کی صحبت میں معتز پہ مدت نہ رہا ہو، اس وقت تک اس کو اللہ کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگتی، معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اور باقی جو قصر ہے وہ مساجد کے ممبروں نے عمومی طور پر پوری کر دی. کیا کہ ہر وقت نفرت کے بیانات، ہر وقت دوزخ کے عذاب کی خبریں، ہر وقت شدت کے بیانات، نفرت کے بیانات، خدا تعالیٰ سے قریب کرنے کے بجائے دور کرنے کے بیانات. اور ہمارے مشائخ کا یہ خاصہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے قریب کرنے والی باتیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں، اللہ سے قریب کرنے والی باتیں، اور اللہ کے پیار کی باتیں، اور جو مقصود ہے، مقصود کیا ہے، یہی حضرت والا بیان میں فرما رہے تھے کہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ کو خوش کرنا. جہنم بھی جو ہے خدا تعالیٰ نے اس کا تذکرہ جو قرآن پاک میں جو فرمایا ہے، سامنے بیٹھو نا، سامنے آ جاؤ، سامنے اور ادھر آ جاؤ نا، نکاح تو ہو چکا پرانا، اب کیا شرمانا، نکاح تو ہو چکا پرانا، اب کیا شرمانا. تو دوزخ کا تذکرہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا احادیث میں آیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری نافرمانی نہ کرنا، ورنہ ہم سے دور ہو جاؤ گے، اور ہمیں تمہاری دوری منظور نہیں، تمہاری دوری ہمیں منظور نہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے قریب رہو. جنت کا تذکرہ بھی اسی لیے ہے. اور شیخ نے فرمایا دامن برکاتوں کہ جنت بھی، بلکہ قسم کھا کے فرمایا کہ جنت بھی مقصود بالذات نہیں ہے، یعنی کہ اصل مقصود ہمارا جنت نہیں ہے، اصل مقصود اللہ کی ذات ہے. کہ جنت میں بھی اگر اللہ نہ ملے، گھبراؤ نہیں، آسان ہو جائے گا آہستہ آہستہ. جنت میں بھی اگر اللہ کو نہ پایا تو جنت ہمارے لیے مثل دوزخ کے ہے. خدا کی رضا اتنی محبوب چیز ہے، خدا کی رضا اتنی قیمتی چیز ہے کہ خدا، ایسا تو خیر ہوگا نہیں کہ جس سے خدا ناراض ہو وہ جنت میں عیاشی کرتا پھر رہا ہو، لیکن بالفرض اگر اس کو جنت میں ڈال بھی دیں لیکن خدا تعالیٰ ناراض ہے اس سے، تو اس کی جنت بھی دوزخ سے کم نہیں ہے، بلکہ دوزخ سے بڑھ کے ہے، دوزخ سے بڑھ کے ہے خدا تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو غرض یہ کہ موت جو ہے وہ ایک پل کی طرح ہے، کہ جیسے دریا پہ پل ہوتا ہے اس کنارے سے اس کنارے پہ جانے کے لیے، یہ موت بھی ایک پل کی طرح ہے. مومن موت سے نہیں گھبراتا، کافر گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور موت چاہتا نہیں ہے، چاہتا ہے ہمیشہ ہی ہوں دنیا میں. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جنت کے لیے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کہ دو وجہ سے قید خانہ ہے، اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ دنیا جنت کے مقابلے میں، دنیا میں کچھ بھی نعمت اس کے مقابل نہیں ہے. دنیا میں جو آسائش ہے، جتنا بھی آرام اٹھا لے، جتنی بھی مال دولت جمع کر لے، جتنے بھی نوکر چاکر اور خود دام جمع کر لے، لیکن وہ جنت کے مقابلے میں مثل قید خانے کے. یہاں کی حیات کڑوی ہے، تلخ ہے، اور جنت میں تو کوئی تلخی کا سوال ہی نہیں، کوئی غم بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ. دوسرے یہ کہ مومن دنیا میں آرام سے نہیں رہتا، اپنے محبوب کی ملاقات میں تڑپتا رہتا ہے، اپنے محبوب کی ملاقات میں تڑپتا رہتا ہے کہ کب محبوب پاک سے ملاقات ہوگی. اب کسی کو کسی سے عشق ہوا ہو، اس کو زیادہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ دنیاوی عشق میں انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور پاگلوں کا جیسا اس کا حال ہو جاتا ہے، بکھرے بال، مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی، ہوش نہیں ہوتی کیا ہم جو ہے وہ کس حال میں. ایک ہی دن سوار ہوتی ہے کہ شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے نا، اندازہ تو ہے سبھی کو. تو جب یہ دنیاوی عشق میں یہ حال ہو جاتا ہے، تو ہمارے شیخ رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے، ہمارے شیخ زمان فرقات کہ جب دنیاوی عشق میں یہ حال ہو جاتا ہے، تو اس محبوب پاک کا عشق جب عطا ہوگا جس نے ان لیلاؤں کو حسن دیا، جس نے ساری کائنات کی لیلاؤں کو حسن دیا، تو اس محبوب پاک کی محبت حاصل ہو جائے ایک ذرہ بھی، تو کیا حال ہو جائے انسان کا. تو اور جنت جو ہے وہ اس لیے دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے کہ اپنے محبوب پاک سے ملاقات کے لیے وہ مثل قید خانہ ہے، کہ قید میں ہے، ابھی یہاں سے آزادی ملے گی تو محبوب سے ملاقات ہوگی. تو یہ موت ایک پل ہے، محبوب پاک اس کنارے پر ہے اور ہم ادھر ہیں. ایک قدم ہمارا دنیا میں ہے، اگلا قدم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے جنت میں ہوگا، اور وہاں کیا ہوگا، محبوب پاک کا دیدار ہوگا، ان سے ملاقات ہوگی. جنت بھی ثانوی درجے میں ہے، تو اس لیے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم جنت بھی مقصود بھی ذات نہیں ہے، اصل مقصود خدا تعالی کی رضا، ان کی خوشی، ان کی ملاقات، ان کا دیدار ہے. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، یہ اللہ تعالی مومنوں سے جنتیوں سے فرمائیں گے کہ تم کو اور کوئی چیز کی خواہش ہے. جب سب جنتی اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں گے، جبکہ جنت کا یہ حال ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت ملے گی. جو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا، اس پوری دنیا کے سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی وہاں ایک جنتی کو. تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں جب دے دیں گے، کوہریں بھی، نہریں بھی، دودھ کی نہریں بھی، شہد کی نہریں بھی، باغات بھی، میوے دار پھلدار درخت بھی، میوے دار درخت، اور چرند پرند، اور کھانا پینا، اور کیا کچھ اس میں ہوگا. یہ جنتی کو نعمتوں کے دوران فرصت ہی نہیں ہوگی نعمتوں کے استعمال سے. ہر دم نئی نعمتیں، عجیب و غریب نعمتیں، حسین نعمتیں، جس میں انتہائی لذت اور کیفیت کے ساتھ مشغول رہے گا، فرصت نہیں ہوگی اس کو، اور نہ ہی اس کا جی بھرے گا کسی نعمت سے. نعمت سے جی بھی نہیں بھرے گا، یہاں تو جی بھر جاتا ہے کتنا میوہ کھا لیں گے, کتنا پھل کھا لیں گے, کتنی ہی مرغوب چیز ہو تو وہ کتنا کھا لے گا آدمی, آخر دل بھر جاتا ہے کہ بس کرو بھیا. تو لیکن وہاں کی نعمتوں میں سے دل نہیں بھرے گا, اور پھر دوسری نعمت کیسے استعمال کرے گا. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توجہ مبذول کر دیں گے دوسری نعمت کی طرف, نعمت کو زوال نہیں ہوگا, اور دوسری نعمت کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی, بس پھر وہ اس نعمت کو استعمال کریں گے, پھر تیسری نعمت, پھر چوتھی نعمت, ہزاروں نہیں بے شمار نعمتیں جنت میں ہیں. تو وہ توجہ مبذول ہوتی رہے گی اور ان کو استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جنتی سے فرمائیں گے کہ کیا تمہاری ابھی اور بھی کوئی خواہش ہے؟ تو جنتی حیرت سے کہیں گے کہ یا اللہ, آپ نے ہمیں یہ باغات سے نوازا, یہ گھوڑے عطا کیے ہیں, خادم عطا کیے ہیں, محلات عطا کیے ہیں, نہریں عطا کیے ہیں, اتنی نعمتیں ہیں, اب آخر اور کیا چیز رہ گئی؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اصلی نعمت تمہیں ہم دیتے ہیں, ایک نعمت اور, کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. تو یہ سن کر جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی. سب سے بڑی نعمت یہی ان کو لگے گی کہ, اور ہے بھی یہی کہ خدا تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. تو کافر کے لیے جنت اس لیے ہے دنیا کہ ایک تو یہ کہ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں اس کے لیے باعث راحت ہیں. دوزخ کے مقابلے میں دنیا جنت ہی کہلائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ کبھی بھی وہاں جانا نہیں چاہتا, یہاں اپنی تمام خواہشات وہ پوری کرتا ہے, اور خدا تعالیٰ بھی جو ڈھیٹ قسم کے کفار ہوتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ اور ڈھیل دیتا ہے. اسی طرح فاسقوں کو بھی, فاجروں کو بھی جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ان کو بھی خدا تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, اگرچہ ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسی ڈھیل سے کہ وہ ان کو اور مال میں اضافہ ہونے لگتا ہے. دیکھتے ہیں بعض اوقات کے لوگ بہت گناہوں میں مبتلا ہیں, کھل کے گناہ کر رہے ہیں اور مال بھی ان کو خوب دے رہے ہیں, خوب مال ہے ان کے پاس, فیکٹری لگی تھی تو اب دوسری فیکٹری ہے, تیسری فیکٹری. تو کیا ہے یہ؟ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ڈر جاؤ اس سے, یہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ اور مزید کھل کے نافرمانی پہ آ جائے, پھر اس کو خوب عذاب دیا جائے گا. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. غرض یہ کہ جنت مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے مثل جنت کے ہیں. تو وہ دل جو اللہ کی محبت یہاں سے چلی تھی کہ جس آدمی کو اہل اللہ اور اہل محبت سے تعلق ہو, وہی اللہ کی محبت کو کچھ چکھ سکتا ہے, اور پھر اتنی محبت ہو جاوے اللہ سے کہ ہر وقت اللہ کی محبت میں بے چین رہے. تو یہ قلب مضطر ہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی محبت میں اور اپنے محبوب پاک سے ملاقات میں کے لیے خوش تڑپتے رہنا, بے چین رہنا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر بھی حضرت والا کثرت سے پڑھتے ہیں, تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے, محبت کا بس یہی انعام ہے. تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے, محبت کا بس یہی انعام, کہ عاشق اپنی محبوب کی یاد میں تڑپتا ہی رہتا ہے, تڑپتا ہی رہتا ہے, اور جو نہ تڑپے تو اس کا عشق کیسے ثابت ہو. تو یہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی کیفیت تھی, اور ہمارے حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت بھی یہی ہے یار میں تو نیچے آ کے بیٹھا ہوں اور آپ اس سے بھی نیچے دیکھ رہے ہیں. یہ میں نیچے اس لیے آ کے بیٹھا ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھیں اور آپ اس سے بھی نیچے دیکھ رہے ہیں. ایک شخص سے اس کی بیوی اظہار محبت کر رہی تھی, محبت تو کم کر رہی تھی, اظہار عقیدت زیادہ کر رہی تھی. وہاں جہاں محبت کا کام تھا وہاں عقیدت سے کام لے رہی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ پلنگ پہ بیٹھے ہیں, میں نیچے بیٹھوں گی. تو اس نے کہا اگر میں نیچے بیٹھوں گا تو تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا میں گاہک کھود کے اس میں بیٹھوں گی. وہ آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں تم مٹی ڈال دوں گا. ہاں تو اپنا اپنا حال ہے, انہوں نے ترکیب یہاں سیکھ لی, اب دیکھو کیا ہوتا ہے. ہم موقع کی تلاش. بعض دفعہ منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ سب حال ظاہر ہو جاتا ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو, جہاں بھی رہو ہر وقت اللہ کی محبت میں بے چین رہو. یہ تو ہے زندگی. اور جو زندگی خدا سے دور ہے, خدا کی قسم جانور سے بھی بدتر ہے اس کی زندگی, خدا تعالی سے دوری. دل میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہ ہو. دنیا کی محبت جو ہے وہ بہت ہی غلیظ چیز ہے. دنیا ہاتھ میں ہو لیکن دل میں نہ ہو, دل لگانے کے واسطے نہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اسی غرض سے میں نیچے بھی بیٹھا ہوں کہ تاکہ دوست آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں. جو خواجہ صاحب کا شعر والا سناتے تھے, میں کشو یہ تو میں کشی, رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن کام ہمارا نقل کرنا ہے اپنے بزرگوں کی, تو ہماری آنکھوں سے تو کیا ملے گا, لیکن نقل سے کام بن جاتا ہے. قاعدہ یہی چلا رہا ہے بھائی, دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عبادت کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا, وہ کیفیت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. بس نقل کر لو, کام نقل سے کام بن جائے گا. تو سب کام اپنے بزرگوں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ وہ کل تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک انٹرویو میں گئے اپنی جاب کے لیے, آئے نہیں ہوگی. تو وہاں انٹرویور جو تھی وہ عورت تھی, اب وہ بیچارے گھبرا گئے کیونکہ اور نہ وہ کیا کرتی تھی, وہ نہ وہ انٹرویور نہیں تھی, وہ کوئی لیکچر دے رہی تھی نا, وہ تو الگ ہے قصہ. اس جس نے کہا تھا کہ آئی کانٹیکٹ ضروری ہے, وائیوا دینے گئے تھے, فائنل ایئر میں وائیوا دینے گئے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب. تو اب جو ہمارے دین کی تعلیم ہے, اسلام کی تعلیم ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, اب وہ تو بےچارے گھبرا گئے کہ یہاں وائیوا لینے والی عورت ہے, کیا ہوگا. غرض یہ کہ وہ ایسی شدید مجبوری میں نگاہ نیچی کر کے جواب دینے کی اجازت ہے, مجبوری ہے, تو نگاہ نیچی رکھے ہوئے تھے. تو بار بار جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے دیکھیں. ہاں تو نکاح کیا, آپ مجھے دیکھیں کیونکہ آئی کانٹیکٹ ضروری ہے. تو وہاں اور ہمارے حضرت نے اس پہ کچھ بات بھی فرمائی تھی, وہ سب کے سامنے تو بتانے کی نہیں ہے. تو خیر وہ انہوں نے جو ہے وہ مشکل جوابات دیے, پھر پاس ہو گئے تھے. یہ شکر ہے, ورنہ اگر دماغ الٹ جاتا ہے ناقصات العقل کا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ماشاءاللہ تقوی والے ہیں, دیکھا نہیں. تو یہ اہل اللہ سے یہ ہمت ملتی ہے. فرض کہ کس وجہ سے میں کہہ رہا تھا, یہ آئی کانٹیکٹ پہ. تو اہل اللہ یا ان کے خدام یا کہیں بھی دین کی بات ہو, تو جہاں دین کی بات کوئی کر رہا ہو تو طریقہ یہی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, تو آنکھوں سے بہت کچھ مل جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کی پوری نقالی کی توفیق دے, اور اس کی برکت سے خدا تعالی ہمیں اثر عطا فرما دے. قلب مستر وہ جس کلا نافرمانی سے بچنے پہ دل پہ جو مشقت آتی ہے, غم آتا ہے, حسرت آتی ہے کہ کاش ہم یہ کام کر لیتے ہیں, لیکن خدا کے حکم سے, خدا کے حکم پر اس کام سے وہ بچ گیا. تو اس سے دل پر جو حسرت اور مشقت آتی ہے, غم آتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا غم، اسی کو فرمایا درد و غم، درد محبت، درد محبت، درد دل، اسی کو کہتے ہیں، اور اسی کے ذریعے خدا تعالیٰ کے راستے میں اصلی ترقی ہوتی ہے. اور یہ وہ غم ہے کہ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ غم ہسپتال پہنچانے والا غم نہیں ہے، بلکہ یہ غم ایسا ہے کہ اگر اس اللہ کے راستے کے کانٹے کو، ایک کانٹا، ایک معمولی سا کانٹا اللہ کے راستے کا، کسی نے ملامت کر دی، کسی نے ملا کہہ دیا، کسی نے ملانی کہہ دیا، کسی نے کچھ باتیں بنا دی، یا کوئی اور ایسی بات ہو گئی جو خلاف طبیعت ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں، تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا ایک معمولی سا کانٹا، اگر سارے عالم کے پھول اس کو سلامی پیش کریں، گارڈ آف آنر پیش کریں، تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کا راستہ اتنا قیمتی ہے، اور اللہ کے لیے غم اٹھانا، اللہ کے لیے جو غم اٹھایا وہ اتنا قیمتی ہے. تو فرمانے میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، عمر بھر میں نے اے اللہ آپ کے راستے میں غم اٹھایا، اور آپ کو راضی کرنے میں میں نے اپنے دل کا خون کر لیا. دل چاہتا تھا کہ میں ایسے گناہوں کے ماحول میں جاؤں، گناہ کروں، گانا بجاؤں، عورتوں کو دیکھوں، اللہ گلہ کروں، لیکن آپ کی اجازت نہ تھی، آپ کی شریعت، آپ کے قانون میں اجازت نہ تھی کہ یہ کام نہیں کرو، آپ نے منع فرمایا. تو میں رک گیا، اپنے دل کا میں نے خون کیا، لیکن آپ کو ناراض نہیں کیا. تو یہ ایک نہیں، ہر ہر لمحہ میں نے آپ کی محبت کا یہ غم اٹھایا. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ میں آپ کی محبت کا غم اٹھا رہا ہوں، اپنے دل کو آپ کی خاطر ہر دم توڑ رہا ہوں، ہر دم خون کر رہا ہوں. تو وہ سفینہ لایا ہوں. میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، تیرے حضور میں ایک ہزار تمنا کا ہے لہو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت میں بے چین کرتے ہیں. اللہ تعالی اپنی یاد اپنی تڑپ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ جیسی حیات نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمارے رشتہ داروں کو گھر والوں کو تمام احباء کو اللہ تعالی جذب فرما لے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. کاملین کی جیسی حیات نصیب فرما دے. کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کے دونوں جہان بنا دے. اللہ ہم سب کے ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. دونوں جہان کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. اور تمام بیماروں کو اپنے ہوں یا غیر ہوں سب کو اللہ شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اور پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے. کسی بھی قسم کی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے. غموں سے نجات اور حفاظت نصیب فرما دے. اور اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادوں کو بھی پورا فرما دے. اللہ ہمارے مشائخ کو درجات عالیہ نصیب فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اور اللہ تعالی ہمیں ان کی اتباع کامل نصیب فرمائے. اللہ تعالی ایک ایک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور دنیا کا ہمارا ہر لمحہ قیمتی بنا دے, قیمتی ترین بنا دے. جانوروں جیسی غفلت زدہ زندگی سے میری بھی اور میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ تعالی ہر دم اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما. اپنی یاد میں اپنی محبت میں تڑپنا نصیب فرما. جلنا کوڑنا نصیب فرما. بس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. دنیا کے جس کونے میں بھی جس چپے میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالی سب مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اور ان کو جو ستا رہے ہیں اللہ تعالی یا تو ان کو ہدایت دے دیجئے ورنہ پھر ان کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیجئے. ان کی طاقتوں کو چکنا چور کر دیجئے. ان کو ذلیل اور خوار کر دیجئے. اور ان کو عبرتناک سزا سے دوچار فرمائیے. اور اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائیے. اور ہم سب مسلمانوں کو مجھ سمیت سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. کل بھی یہ تذکرہ تھا. ہمارے مشائخ کی تعلیم یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بائیکاٹ کرنا جو ہے وہ اس کو منع تو نہیں کرتے لیکن یہ حل نہیں ہے. مسلمان کی کامیابی اس میں نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بائیکاٹ کرنا سے سب دین کا حق ادا ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. بہت بڑی غلط فہمی ہے, بڑا دھوکہ ہے. ایسا ہرگز نہ ہوگا. جب تک مسلمان دین پر عمل نہ کرے گا, 100% دین پر عمل کرنے والا نہ ہو جائے گا, توبہ و استغفار کر کے دین پر چلنے والا نہ ہو جائے گا, گناہوں سے رجوع نہیں کرے گا, کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اصل کام کرنے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی خوب پابندی کریں اور اپنے قصور پر اعتراف قصور کریں اور توبہ اور استغفار کریں کثرت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. ہمارے سامنے مثال ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر معاشی زبوں حالی کا شکار تھے, کس قدر جو ہے وہ صحابہ مشکلات میں تھے. کھانے کو بھی نہ تھا مناسب اور ہتھیار بھی نہ تھے. دو تین گھوڑے شاید دو تین سواریاں تھیں, چند تلواریں تھیں اور 313 اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جن کے پاس نہ مناسب سواری تھی, اکثر پیدل ہی تھے بلکہ تقریباً پورے ہی پیدل تھے سوا دو چند سواریوں کے چند تلواروں کے. اور کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں, تلوار ہے تو ڈھال نہیں. اور کھانے پینے کا بھی سامان نہ تھا, مال بھی نہ تھا, پیسہ بھی نہ تھا, کپڑے تک پورے نہیں تھے. اس حالت میں خدا تعالیٰ نے ان کو 1000 اسلحے سے لیس مضبوط مالدار کافروں پر غلبہ عطا فرمایا. کیا چیز تھی؟ وہ دین ہی کی تو دولت تھی. اور دین کی دولت کیا تھی؟ کہ خدا کی رضا ان کے ساتھ تھی. دین پر عمل کرنے سے خدا کی رضا ہمارے ساتھ ہو جائے گی, دین پر عمل کرنے سے غلبہ بھی ہو جائے گا, اور اگر غلبہ نہ بھی ہوا تو بھی ہم کامیاب ہیں اگر اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہے. اور اگر معاشی طور پر شکست دے بھی دیا کفار کو, دشمنوں کو, لیکن خدا تعالیٰ تو ہم سے راضی نہیں, تو مومن کی کامیابی نہیں ہے اس میں, یہ دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس دھوکے سے حفاظت فرمائے, اور پورے پورے دین پر مجھے بھی سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اعلان ہے کہ حضرت والا دامن برکاتہم کے اس سفر کے دوران جتنے بھی بیانات ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں اس کو ہم چھوٹا کر دیں گے, واٹس اپ کے قابل بنا دیں گے, کیونکہ بعض بیانات بڑے ہیں 15 MB سے زیادہ, تو اس کو کر کے ٹھیک کر کے انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس محفوظ ہو جائیں گے. تو جس کو بیانات سننے کا شوق ہو وہ ہمیں میسج کر دیا, اس کو انشاءاللہ تعالی تمام بیانات واٹس اپ کر دیں گے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.